الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعہ سب سے کہ جمعہ کی اس ثانی کے مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس لیے ہم نے کچھ ان کے فضائل و منافع گزشتہ جمعے عرض کیے. اس جمعے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و منافع اور آپ کی زندگی کے کچھ انفرادی واقعات بیان کرنا مقصود. جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو گفتگو کی، جو بات کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مقولے کو، اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید کا متن بنا دیا. یہ بھی ان کی عظمت کی ایک دلیل. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلفاء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یا ان کے متعلق جو قرآن مجید قرآن حمید میں آیات مقدسہ ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. کسی کو تحقیق کرنی ہو کہ کہاں کہاں متن قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات یا ان سے متعلق کچھ باتیں ہیں، وہ وہاں دیکھی جا سکتی. ان میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے جس کی طرف قرآن مجید قرآن حمید نے نشاندہی کی، اور بے عین ہی وہی جملہ قرآن مجید نے نقل کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ شب ہجرت چلے، دونوں حضرات غار میں جلوہ گر، اور مکہ کے عرب کے کھوجی اس قدر خطرناک ہوتے، اس قدر حساس ہوتے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر آپ سنیں تو حیران کہ وہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر اس کی شکل بتا دیا کرتے کہ یہ کس آدمی کے پیر کا نشان ہے، اور اس سے اندازہ لگائی. کوئی کھوجی کھوج لگا کر حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم علیہ السلام کی اس غار تک نہیں پہنچ پائے. بعض لوگ جو پہنچے، پہنچنے کے بعد جب وہ غار کے ارد گرد گھوم رہے تھے تو ان کی عقل میں یہ بات آئی، اور اس کا انصرام اور اہتمام اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ جب یہ دونوں حضرات غار میں داخل ہو گئے تو مکڑی نے غار کے داخل ہونے پر ایک جالہ تن دیا. یہ سوچنے لگے کہ کوئی انسان کا گزر اگر یہاں سے ہوگا تو یقیناً تارے عنکبوت بہت کمزور ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ تارے عنکبوت نہ ٹوٹے. تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ تارے عنکبوت نہیں ٹوٹا تو خود ہی یہ گمان کر لیا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا. جب یہ حضرات حضور کو تلاش کرنے غار کے ارد گرد گھوم رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے. بعض لوگوں نے کہا شاید اپنی جان کی وجہ سے گھبرا گئے. جو آدمی اپنی جان کی وجہ سے گھبرائے تو اتنا خطرناک سفر وہ حضور کے ساتھ کرتے تھے، بلکہ اس لیے گھبرا، اس لیے ڈرے کہ کہیں یہ حضرات غار میں گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دیں. یہ تھا ان کے ڈرنے کا حال. اس معاملے نے جب وہ ڈرے، خوف کیا کہ کہیں یہ اندر جھانک کر نہ دیکھ لیں، اگر ہمیں پالیں گے ظاہرے کے کفار مشرکین جو چاہے سو کریں. جب یہ گھبرائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمانیت دی، فرما ابو بکر مت گھبراؤ. اس لیے نہ گھبراؤ کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا بچانے والا، جن کا مددگار تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو. تو جب ہم دونوں میں تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر ہمیں گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس جملے کو قرآن نے نقل فرمایا کہ جب یہ دونوں غار میں تھے، ان غار میں ایک کا دوسرا، اس نے یہ کہا، ثانی یسنین نے دوسرے نے کہا، اذ ہما فی الغار، جبکہ لوگ غار میں تھے. تو کیا کہا؟ اذ یقولو، انہوں نے یہ کہا یہ صاحب ہی ان کے صاحب نے، لا تحزن مت گھبراؤ، ان اللہ مانا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ لا تحزن ان اللہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر سکینہ نازل فرمایا، یعنی اپنی رحمت خاص اور اپنی تمانیت خاص ان حضرات پر نازل فرمائی. بعضوں نے کہا وہ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہی کی بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تو پہلے سے تمانیت حاصل تھی، جبھی تو صدیق اکبر سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ مانا، تو معلوم ہوا کہ سکینہ جب نازل ہوا اللہ کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے تمانیت میں، بلکہ یہ سکینہ جب نازل ہوا تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہونی چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق کئی نصوص ہیں، مگر یہ بات کتنی پختہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمائی. یہ تو ایک واقعہ تھا جس کو قرآن مجید نے نقل فرما دیا، جس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ادا کو قرآن کا متن بنا دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب. اب آئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اعتبار سے، پھر یہ نہیں کہ ایک دو معاملے ہیں، کئی اعتبار سے پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کیسے ممیز اور ممتاز ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائی. ہندوستان کے ایک مشہور صوفی، بلکہ کہا جائے کہ تصوف کے امام، حضرت علامہ امام عبد الواحد دلگرانی رحمت اللہ تعالی، اگرچہ کتاب تصوف پر لکھی اور وہ ایک سند تصور کیے جاتے ہیں پورے ہند میں، علامہ عبد الواحد دلگرانی. علامہ عبد الواحد دلگرانی کی تصوف میں تصنیف ہے جسے بہت شہرت حاصل ہوئی، صدر ثنابی. اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تو آیا، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ممیز و ممتاز؟ بقول علامہ عبد الواحد دلگرانی، انہوں نے اس روایت کو اس انداز میں نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں اپنے کوئی ہجرت کا پورا نظم، پورا پروگرام کوئی پہلے سے نہیں بتایا، صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ہجرت کا حکم دینے والا، اور وہ اس شہر سے ہجرت کر جائے. پھر یہ تذکرہ بطور تذکرہ سمجھ لیجیے، حضور نے ارشاد فرما دیا. اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے کہ جب بھی ارشاد باری تعالیٰ ہو وہ ہجرت کر جائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آیا یا رب کی طرف سے اجازت ہجرت کی مل گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے باہر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو پایا. حالانکہ صدیق اکبر سے حضور نے کوئی پہلے سے نہیں بتائی تھی یہ بات کہ میں ہجرت کروں گا اور تم میرے ساتھ چلو، اچانک دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بغیر کسی انصرام اہتمام بغیر کہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اپنے دروازے پر پایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یعنی یہ کہ تم کیسے، یا یہ کہ یہ بات تم نے کس نے بتائی، کیسے آ گئے؟ کہا حضور جس دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، اس دن سے میں ہر رات جاگ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید وہ شب یہ ہے، وہ شب آج کی ہوگی، شاید آج آپ ہجرت کریں گے، فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری جماعت صحابہ میں سب سے ممیز اور ممتاز کر دیا. اور ایک بات یہ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ مختصر کچھ پوشہ اور سامان لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر اور غار ثور میں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا اور غار ثور سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرماتے. اس پورے واقعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب چلے تو چلنے کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جب روانہ, پورے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ. میں پہلے عرض کر چکا اسلام لانے میں نماز باجماعت نماز پڑھنے میں ان میں تو وہ ہیں منفرد, لیکن اب صرف ہم مختصر نکات کہ ان کی انفرادیت. جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق ان میں نمایاں, بلکہ امام جلال الدین سیوطی کی ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بھی بخشا اور انہیں بھی عطا. وہ یہ کہ زمانے جہلیت میں لوگ شراب گلاس پیمانے اور ساغر سے نہیں بلکہ مٹکوں سے پیتے تھے. کتنی شراب پیتے کہ مٹکوں سے شراب پیتے تھے. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ شراب کی جب حرمت آئی تو لوگوں نے اپنے گھروں میں شراب جب اوندھا دی, انہیں جب پھینک دیا, تو وہ اتنی بڑی تعداد میں اور مقدار میں تھی کہ وہ ایسے بہ رہی تھی گھروں میں اور کوچوں میں کہ جیسے برسات کا پانی بہتا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ کتنی مقدار میں شراب پیتے ہوں گے. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی, لوگ مٹکوں سے پیتے, اس زمانے میں بھی ابو بکر صدیق نے شراب منہ سے نہیں لگائی. حالانکہ اس وقت تو جائز تھی, اس وقت تو حرام بھی نہ تھی, لیکن کیوں نہیں تھی؟ ایک موقع پر جب ان سے سوال کیا گیا تو آج کل شراب بڑی عام ہوتی جا رہی, گلی کوچوں میں بک رہی, اور یہ کام معاشرے کے افراد سے زیادہ بس پولیس کے محکمے سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ مسلم علاقوں میں شراب خانے کھولے گئے اور اس بنیاد پر کھولے گئے کہ جناب یہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو شراب کی ضرورت ہوتی, اس لیے ان کے لیے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں. اس میں اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا, مساجد کے سامنے تک شراب خانے کھل گئے اور آئے دن ہنگامے ہوتے رہتے ہیں, تو آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں مسلم کتنی پیتے اور مسلمان کتنی پیتے. یہ بات ہے بڑی کڑوی. آج کل کا نوجوان تو عام طریقے سے جو اپنے ماں باپ کے قابو میں نہیں, اسلامی تہذیب اسلامی تمدن اسلامی اخلاق سے آری دور ہے, ان میں تو شراب سے بچنا تقریباً اب ممکن نہیں رہا. اس لیے کہ جو بھائی وہیں دے دیں آپ کے لوگوں کو مت پھلانگیے, پرچی وہیں دے دیں آپ, بس چلے جائیے, ٹھیک ہے, وہیں دے دیجیے پرچی, پرچی آپ وہیں دے دیں, لوگوں کے کندھے مت پھلانگے. یہ بڑی بری بات ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آدمی آخر میں آتا ہے اور سب کے کندھے پھلان کر اگلی سب یا پچھلی سب میں بیٹھ جائے, تو اس سے ذرا برائے کرم آپ احتیاط برتیے. کوئی پرچی بھیجنی ہو تو پہلے سے بھیج دیں تاکہ ہم تک پہنچ جائے, کوئی خاص دعا یا اعلان کرنا ہو تو وہ ہو جائے, بڑی مہربانی. درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد امام الدین جودی والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاتم وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. تو یہ نوجوانوں میں تو فیشن جیسے بن گیا ہو شراب پینے کا. اللہ اکبر, آپ اندازہ لگائیے شراب حرام. آپ علماء سے پوچھ لیجئے شراب کے پینے میں اور کسی بھی حرام شے کے پینے میں کوئی فرق نہیں. شراب کا پینا بالکل ایسے جیسے آدمی پیشاب پیگا, کوئی حق دونوں میں کوئی فرق نہیں. مسلمان کم سے کم حیا کرے کہ جس منہ سے کلمہ پڑھتا ہو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس منہ سے وہ قرآن مجید پڑھتا ہو، جس منہ سے وہ درود شریف پڑھتا ہو، کبھی اگر پھنس جائے نماز پڑھنی پڑ جائے، نماز پڑھ رہا، یا اس دہن اور منہ سے وہ ایسی غلیظ اور گندی چیز کا استعمال کرتا، پھر یہ کہ ایسی غلیظ اور گندی چیز جس منہ سے استعمال کرے، اس دہن اور منہ سے وہ کلمہ شریف اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے یہ ان کے سوچنے کی عزیزان گرامی بات۔ چلیے اب آئیے، سب چیزوں کو ختم کر دیجیے، شراب کی حرمت اور اس کی حلت ابھی بھی اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، مطلق شراب۔ صدیق اکبر سے سوال ہوا کہ جب لوگ شراب پیتے اور اس زمانے میں حرام بھی نہ تھی تو آپ نے کیوں نہیں پی؟ تو دیکھیے صدیق اکبر نے کتنا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا میں نے دیکھا کہ شراب پینے سے آدمی کا عقل، خرد، سوجھ بوجھ کی جو بہترین نفیس ایک قوت، ایک جوہر، شراب کے پینے سے جب وہ جوہر سلب ہو جائے تو میں نے سوچا ایسی شے کیوں کی جائے۔ جی کم سے کم شراب کی ایک ہلاکت تو ہے یا نہیں کہ جناب جب آدمی شراب پی لے عقل اس کی خپ ہو جاتی ہے، ذہن اس کا بیکار ہو جاتا، بلکہ یوں کہیے کہ شراب پینے سے پہلے وہ جن برائیوں سے بچتا ہو تو شراب پینے کے بعد ان سارے برائیوں کا آدمی ارتکاب کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ہوشی میں نہیں ہے تو جو جی چاہے وہ کر لے، اب کیا ہے جب اس میں ہوش نہیں تو جو جی چاہے وہ کر لے، اس لیے شراب کو ام الحبائث کہا گیا، سارے خبیث چیزوں کی اماں۔ اس لیے مسلمانوں کو کتنا بچنا چاہیے، تو حضرت صدیق اکبر نے کتنا پیارا جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ شراب پینے سے آدمی کی عقل ختم ہو جاتی، سوچ سمجھ کی جو قوت ہے یہ جوہر ہے انسان کا، یہ جب ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اس لیے شراب کو استعمال نہیں کیا۔ اور یہی حال ان سے ملتا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس شراب کو حرام کی وجہ چھوڑنے کی تو الگ، لیکن جو طبقے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مذہب میں شراب کو حلال کہا ہو، ہاں میرا جہاں تک مطالعہ ہے بالکل کسی نے شراب کو حلال نہ کہا، وہ اس کو بھی عملی تصور کر کے، لیکن ایسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے آدمی کی عقل طلب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ یہ انفرادی پہلو حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ابو بکر صدیق جماعت صحابان، جب آپ ان کے ایمان لانے کے واقعات پڑھیں، بے شمار ایسے صحابہ کرام جو بت کی پرستش کرتے اس کے بعد میں اسلام لے آئے، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی توبہ کر کے اسلام لے آئے تو گناہوں سے جب قائب ہو جائے تو فرما دیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں، اب ان پر کسی قسم کا لام کان نہیں۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان نپے تلے لوگوں میں انفرادیت کے حامل کہ جنہوں نے زمانے جہالیت میں بھی کبھی بت کی پوجا نہیں، کبھی بھی بت کی پوجا نہیں، ان کا بچپن، ان کی جلوت، ان کی خلوت کو دیکھ کر عقل یہی کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہیں مرد مومن کا جن کا انتخاب پیدا ہوتے ہی پیارے مصطفیٰ کے ساتھی کی حیثیت سے قدرت نے کر لیا، اس لیے ان کی زندگی اتنی پاکیزہ اور اتنی صاف ستھری ہے کہ اسلام لانے کے بعد کوئی شخص ان پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکا، کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے جہلیت میں ایسا کرتے تھے۔ اب آئیے آپ کا وقت بچانے کے لیے صرف نکات، حضرت ابو بکر صدیق وجاہت دلیری کی اعتبار سے پوری جماعت میں سب سے اول، حالانکہ جو بہادر صحابہ ہیں ان میں کون نہیں جانتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سر فہرست، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست، حضرت خالد ابن ولی سر فہرست، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے جنگ میں وہ جوہر دکھائے کہ جناب آسمان تک اش اش کر کے رہ جائے جو جنگ کے جوہر انہوں نے دکھا، اللہ اکبر۔ لیکن ان تمام بہادروں سے آپ انٹرویو کیجئے، بھئی آپ بہت بڑے بڑے بہادر ہیں، تو آپ بتائیں یہ بہادر بتائیں کہ سب میں بہادر کون، ظاہر ہے کہ جو جس شعبے کا آدمی وہ صحیح بتائے گا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ سب میں بہادر کون؟ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو پوری جماعت میں سب میں بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی کوئی بات عجب اور انتصاری میں کر دیتا, بھائی میری شہرت ہے تو بھائی دیکھیں میں کہاں بہادر ہوں, بس کہ آپ لوگوں نے مشہور کر دیا, لوگوں نے کہا صاحب ہم تو آپ کے متعلق سنتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. خیبر کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو خیبر کا پھاٹک حضرت علی نے اٹھا کر کے الگ نکال دیا, تو ایک روایت میں ہے کہ 40 افراد اسے اٹھا سکے. صرف نظر کر کے مقصد کی بات کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت علی اس اعتبار سے کہ جسم کا ذوف اتنا بڑھا کہ اب آپ مسجد جانے کے لیے آمادہ نہ تھے. ایک آدھ دفعے جب لایا گیا تو دو صحابہ کے کندھوں پر حضور نے اپنا زور دیا اور اس طریقے سے مسجد میں آئے. حضور علیہ السلام نے اپنے اس آخری وقت میں ارشاد فرمایا کہ گویا میں تو اب نماز کے لیے نہیں جا پاؤں گا, ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کرے. اور ہم آگے تفصیل نہیں عرض کرتے کہ بہت وقت لگے. حضور کا فرمانا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کرے, اور حضرت ابو بکر مصلی پر کھڑے ہوئے. جب قوم کی صدیق اکبر نے امامت کی, حضور جب تک تشریف نہیں لائے متعدد نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے, حضور جب اس دنیا میں موجود تھے تو آپ نے نمازیں پڑھائیں, بلکہ یہ تک ہوا کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اور ابو بکر صدیق موجود ہیں, وہ پیچھے ہٹنے لگے, انہیں اشارہ کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے برابر میں بیٹھ گئے. ایک نماز تو اس طریقے سے بھی حضور علیہ السلام نے پڑھی. اب لیجئے جب ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اور حضور کے بعد جب قوم کی امامت کی, یہ سارے مسئلے حل ہو گئے کہ قوم میں سب سے زیادہ دین کا جاننے والا ابو بکر صدیق ہیں, قوم میں طہارت کے مسائل زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق ہیں, قوم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. گویا ظاہری اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان میں بالکل ممیز اور ممتاز ہیں. علم و فضل کے اعتبار سے دو باتیں میں عرض کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت میں آئے بغیر کسی کا نام لیے, دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں. وہ دو باتیں کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دے دیا, وہ چاہے تو دنیا کو پسند کرے اور وہ چاہے تو رفیق اعلیٰ کو پسند کرے. متعدد حدیثیں اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ذکر فرمایا اور بھی کتابوں. اب یہ دیکھیے عام بات تھی, لوگ سن کر اس کو فراموش کر گئے کہ ٹھیک ہے کوئی بندہ ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو پسند کرے, وہ چاہے تو رفیق اعلیٰ کو پسند کرے. سارے حضرات جو تھے انہوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آئی, مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے. وہ رونے لگ گئے. جب رونے کا سبب پوچھا تو یہ بات ابو بکر صدیق سے پتا لگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا, کوئی بندہ بھی ہو سکتا. انہوں نے کہا وہ بندے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کو پسند کرے کیا مطلب, اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے کیا مطلب, کہ رب کریم نے حضور کو یہ اختیار دے دیا. بالکل کھلا ترجمہ, اگر آپ اس دنیا میں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت, جتنا چاہے جی لیجیے, جتنا چاہے رہ جائیں. اور رہا ہمارا قانون, تو اب آپ کی عمر شریفہ اتنے عرصے میں پوری ہو گئی, آپ اگر پسند کریں تو ہمارے دربار میں آ جائیں. تو حضور نے فرمایا تو پھر میں نے رفیق اعلیٰ کو پسند کیا, اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پسند کر لیا. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا کہ میں نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا, اب حضور ہمیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے جائیں, یعنی حضور کا وصال ہو جائے گا. لوگ حیران ہو گئے اس غور اور تدبر کو دیکھ کر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طریقے سے مسائل کو اچک لیتے اور وہ چیزیں جان لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی. اب آئیے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل کہ جیسے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آپ نے بارہا سنا, سب سے پہلی وحی جب آئی اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ سب سے پہلی آیت, اور سب سے آخری آیت اگرچہ اس میں کلام لیکن علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا مطلب کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا, اکمال دین ہو گیا. انسان کی فطرت ہے, آپ اگر اپنا مکان بنانے لگیں تو دیکھیے سب گارا ہے, سمٹ ہے اور بجری, ایک لین دین کا مسئلہ, اور جب مکمل ہو جائے تو دل سے پوچھئے کہ آپ کو ایک کمانی حاصل ہوتی ہے یا نہیں, یہ خوشی ہوتی ہے یا نہیں کہ بھئی آپ کا مکان ماشاءاللہ بن گیا جیسا آپ کے ذہن میں خاکہ تھا, آپ نے اپنا مکان بنا لیا, خوشی میں آپ محفل میلاد بھی کریں, کچھ اپنے احباب کو مدعو بھی کرتے ہیں, دعوت بھی کرتے ہیں, اور آنے کے بعد لوگ آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, سبحان اللہ آپ کا مکان بن گیا. کسی چیز کی تکمیل میں کوئی آدمی لگ جائے اور وہ کام اگر مکمل ہو جائے تو آدمی کو خوشی ہوتی. کوئی کارخانہ آپ کا بن رہا ہو, کوئی دفتر بن رہا ہو, جب مکمل ہو جائے اڑوس پڑوس کو آپ بلاتے ہیں کہ بھئی آج ہمارا دفتر مکمل ہو گیا, آج ہمارا کارخانہ مکمل ہوئی. قدرتی امر ہے کہ آدمی کو تمانیت حاصل ہوتی, اور جب یہ آیت نازل ہوئی فطرت کا تقاضا یہی تھا کہ لوگ خوشی مناتے. چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں اس آیت کے نزول پر خوشی منا رہے تھے, سبحان اللہ آج دین مکمل ہو گیا, آج ہماری شریعت مکمل ہو گئی. کوئی عجب نہیں کہ ایک دوسرے سے معنقا کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہوں, بات تو ہے بہت بڑی کہ دین مکمل ہو گیا. یہ آیتوں کی خبر جب یہودیوں کو لگی تو انہوں نے بھی کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے, ہم عید مناتے. حضرت عمر نے جب سنا فرمایا تم تو ایک عید مناتے, ہم تو دو عید منا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ آیت کا آنا بھی عید ہے, اور یہ آیت نازل ہوئی تھی ذی الحجہ عین حج کے ایام میں, تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی ایک عید ہے, غرض یہ کہ خوشی ہو رہی. لیکن سب نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ایک کونے میں بیٹھے زارو قطار رو, لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ ابو بکر صدیق کے رونے کا کیا سبب. جب انہیں زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے پوچھا یا ابا بکر کیا معاملہ, ابو بکر صدیق سے کہا آج تو خوشی کا موقع ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور آپ زارو قطار رو رہے. تو دیکھیے وہ بات جو ابو بکر صدیق سمجھ گئے دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی حضور کا دنیا میں آنا اس لیے تھا کہ آپ دین مکمل کر دیں, دین کے اکمال کے لیے, دین کو کامل کرنے کے لیے, دین کو مکمل کرنے آپ کا تشریف لائے. اب جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا, آپ اب ہمیں چھوڑ کر تشریف لے جائیں گے, اس لیے کہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو مجھے اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے حضور سے بچھڑنے کا وقت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت, اور حضور کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. میں حضور کے فراق اور حضور کی جدائی میں رو رہا ہوں. تب صحابہ پر حال کھلا کہ اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق پر قرآنی آیا, یہ دین کے رموز ایسے ان پر منکشف ہوتے ہیں جو بجز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کوئی اور نہیں سمجھ پاتا. اس سے اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عزیزان گرامی عظمت کا. سب سے بڑا کام حضور کے وصال کے وقت پورے ہنگامے کو سنبھالنا, اور اس کے بعد دو سال اور کچھ ایام آپ کا مسند خلافت پر متمکن ہونا, بڑے بڑے فتنوں کی سر کو بھی, مسلم قذاب, مانعین زکات وغیرہ وغیرہ, ان سب کی سر کو بھی کر کے اسلامی حکومت کو حضور کے بعد صحیح سم پر چلا دینا, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس لیے انہیں حضور علیہ السلام کے دربار سے انعام یہ ملا کہ بچپن کی ساری زندگی حضور کے ساتھ، جوانی کی زندگی ساتھ، اسلام جب آیا تو ساری زندگی ساتھ، غار ثور میں ساتھ، مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آپ جس حجرے میں رکھے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق قبر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آئے، اور اس طریقے سے آئے کہ دہنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، معیت اور ساتھ ہو تو ایسا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں کل قیامت میں بھی ہم اسی طریقے سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ خالی قبر ہی میں ساتھ نہیں ہے بلکہ کل قیامت میں بھی اس طریقے سے ہوں گے کہ دہنی جانب حضرت صدیق اکبر اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور یہ عظمت وجود ان دونوں کے عزیزان گرامی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور یقیناً پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت تو یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربا، اللہ اکبر۔ یہ حضرات دنیا میں آنے کے بعد حضور کی معیت میں انہوں نے وہ کارنامے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انعام و اکرام کیے، اللہ کی عطا پر یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذلک لمن خشی ربا، اور یہ انعام اور یہ اکرام ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار اور پوری جمعیت کے صحابہ کرام علی رضوان کے مزارات پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔